بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد عبد الوهاب التميم رحمة الله عليه، اس عظيم كتاب في شرح درس جاري ہے، اور ہم بات کر رہے تھے باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، کسی صالح آدمی کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ناجائز اور سنگین جرم ہے، تو خود اس مرد صالح کی عبادت کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا. تو پچھلے درس میں ہم نے پہلے حدیث پر بات کی ہے، اور آج کے درس میں ہم دوسری حدیث کو بیان کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولہما عنہا قالت، لہما یعنی صحیح بخاری مسلم، صحیح بخاری مسلم میں عنہا عن عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، یہ روایت ہے کہ امم من عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی علامات ظاہر ہوئیں، طفق یطرح خمیصة له على وجهه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت تکلیف سے اپنے چہرے مبارک کو چادر سے ڈھانپ لیا، فإذا اغتم بها كشفها، اور جب دم گھٹنے لگتا تو چادر کو ہٹا دیتے، فقال وهو كذلك، اسی حالت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، انہوں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا. یحذر ما صنعوا، آگے سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، یحذر ما صنعوا، اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اپنی امت کو ایسے طرز عمل سے ڈرانا اور روکنا اور آگاہ کرنا تھا. ولولا ذلك، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے کا خدشہ نہ ہوتا، ابرز قبرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی عام مسلمانوں کی طرح ظاہر کھلی جگہ پر ہوتی، غیر انہ خشی ان یتخذ مسجدا، لیکن یہ اس وجہ سے کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو اس لیے حجرے کے اندر بنایا گیا اس خدشے سے بچنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو عبادت گاہ نہ بنایا جائے، کیونکہ مسجد کا لفظ پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں مطلقاً عبادت گاہ. اس حدیث مبارکہ میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وعن ابیہ وعن الصحابۃ اجمعین ہمیں خبر دیتی ہیں، ان کی زندگی کا مشکل ترین وقت تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری وقت ہے، اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور صحابہ کرام کے لیے اور امہات المؤمنین کے لیے یہ دنیا کا سب سے کٹھن وقت تھا، سب سے مشکل وقت ہے. اس مشکل وقت میں بھی آپ دیکھیں کہ سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے علم کو نہیں چھوڑا، اس مشکل وقت میں بھی علم حاصل کیا. مومنوں کی ماں ہے، جو امہات مومن کو ماں نہیں سمجھتا وہ مومن ہی نہیں. تو ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات و سکنات کو سمجھا جائے، قول اور فعل کو سمجھا جائے. یہی ہمارا دین ہے. تو انہوں نے اس مشکل وقت میں یہ دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وفات طاری ہوئی اور موت کا وقت آ گیا، تو موت کی تکلیف کی وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا لیا اور اپنے سر کو ڈھانپ لیا تاکہ شدت کی علامات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرے مبارک پر تھیں، لوگ ان علامات کو دیکھ کے جو پیارے قریب ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہیں تکلیف نہ ہو. اور جب دم گھٹ جاتا تو اس کپڑے کو ہٹا دیتے. دوسری روایت میں آیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور پانی میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے مبارک پر ہاتھ پھیرتے اور فرمائے تھے ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بے شک کہ موت کی سکرات حق ہیں. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اسی حالت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا. دیکھیں آخری وقت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. ظاہر ہے جو فرمان آخر وقت میں ہوتا ہے اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، وہ وصیت کے برابر ہوتا ہے. جیسے کہ آپ اسے وصیت کرنا چاہتے ہیں امت کو کسی چیز کی، وصیت کیا ہوتی ہے؟ مرنے والے کا آخری کلام ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے صحابہ کرام اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم اجمعین آخری وقت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھے اور اس کوشش میں تھے کہ آخری وقت میں بھی جتنے علم ہم حاصل کر سکتے وہ علم حاصل کر لیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اللہ تعالی کی طرف سے. تو سننے والے کو تعجب ہوا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ لعنت نہ بھیج جائے کسی پہ. لعنت مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالی کی رحمت سے دوری کی بد دعا. فلاں شخص ملعون ہے یعنی اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہے. شیطان ملعون ہے، شیطان اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہے. اسے یاد رکھے، بعض عورتیں بچوں پر لعنتیں بھیجتی ہیں، شاید وہ یہ نہیں جانتی کہ لعنت کا مطلب کیا ہے. اس لیے آج اچھی طرح سن لیں، لعنت کا مطلب ہے کہ آپ اپنے لخت جگر کو یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو، میرے پیارے بچے کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اس بچے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی خیر کے توقع رکھ سکتے ہیں اپنے ذہن میں آپ کا، آپ کے بچے سے کبھی خیر ہوگا؟ اور اگر یہ سننے کی گھڑی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا تو آپ کی دنیا بھی خراب، آپ کے بچے کی دنیا بھی خراب، آپ کی آخرت بھی خراب اور بچے کی آخرت بھی خراب. تو لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. تو تعجب ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیج رہے آخری وقت میں. اس سے پہلے کہ تعجب ہو آپ سے وضاحت بیان فرما دی. اور یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے میرے بھائیوں، کوئی بھی تعجب والی چیز جس میں انسان کا ذہن پریشان ہو جاتا ہے، اس سے پہلے کہ ذہن پریشان ہو اس کا حل اس کے آگے موجود ہوتا ہے. آپ کوئی بھی آیت اٹھا کے دیکھیں قرآن مجید کی، آپ کوئی بھی حدیث اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالی نے ہمیں محتاج نہیں چھوڑا کسی کا کہ اس معمے کا حل کوئی دانشور آ کے کرے، جنہیں کوئی پروفیسر آ کے کرے، عربی زبان عربی لغت کے ماہر آ کے کرے، نہیں, ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کا دین کامل ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کے لیے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جنہوں نے اس دین کی حفاظت بھی کی ہے. تو وجہ کیا لعنت بھیجنے کی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اتخذوا قبور انبیائهم مساجد, اتخذوا قبور انبیائهم مساجد, چار لفظوں میں اس معاملے کو دور کر دیا. اور دل میں ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. میں مومنوں کی بات نہیں کر رہا میرے بھائی, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو شکوک اور شبہات میں زندگی گزار رہے ہیں. وہ کہتے ہیں, ایک طرح سے آپ کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, اور پھر کیا رحمت للعالمین لانتے بھیجتے رہتے ہیں کیا؟ یہ کم علمی اور جہالت کی نشانی ہے, یہ ہلاکت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ انسان شکوک اور شبہات میں اپنی زندگی گزارے. تو ہم کہتے بھی حدیث پوری پڑھو, وجہ اسی حدیث میں موجود ہے, اتخذوا قبور انبیائهم مساجد, اس لیے کہ انہوں نے یعنی یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا, اس لیے وہ لعنت کے مستحق ہیں. اور جب عبادت گاہ بنا لیا تو اسی جگہ کو اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے بدترین جگہ بنا لیا. سبحان اللہ, بعض اوقات بعض اچھی چیزیں بھی بری ہو جاتی ہیں کسی اور چیز کی وجہ سے. اب زمین ہے, اس کا کوئی قصور نہیں, زمین کا کوئی قصور ہے؟ زمین تو پاک ہے, لیکن کسی زمین پر قبر بنا دی جائے اور اسی جگہ پر اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے, اب وہ جگہ بدترین جگہ ہوئی کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس جگہ پر اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا گیا. اور یہی زمین گواہی دے گی قیامت کے دن, یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها, یہ زمین کہے گی کہ اللہ تعالی میں بری ہوں, ان لوگوں نے خود میرے اوپر شرک کیا, بدکاریاں کی ہیں, بدعات کی ہیں, خرافات کی ہیں. تو یاد رکھیں, انسان جب مر جاتا ہے تو انسان کو قبر میں دفنایا جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی ایک خاصیت ہے جو عام لوگوں سے ہٹ کر ہے, اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پائیں وہیں پر نبی کو دفنایا جاتا ہے, جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے کہاں سے سمجھا اور کیسے سمجھا کہ قبر کو اگر عبادت گاہ بنایا جائے یا بنائے بھی جا سکتا ہے تو اس کو روکنا کیسے ہے؟ نہیں, صحابہ کرام نے ان تین چیزوں کو جانا ہے کہ قبر کو عبادت گاہ نہیں بنایا جاتا کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. نمبر دو, اگر قبر کو عبادت گاہ بنایا جائے تو وہ لوگ جو قبر کو عبادت گاہ بناتے ہیں وہ ملعون ہیں, یہود و نصارہ سے مشابہت ہے ان کی. نمبر تین, اگر بنا بھی دیا جائے تو اس کا حل کیا ہے, یہ بھی جان لیا ہے. اس لیے اس حدیث کے بعد, یعنی حدیث کا آخری لفظ ہے مساجد, یہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ختم ہو گیا. آگے کے جو الفاظ ہیں وہ ام المؤمنین عائشہ صدیق بنت الصدیق رضی اللہ عنہا وعن اصحاب اجمعین کے الفاظ ہیں. فرماتی ہیں, یحذر ما صنعوا, یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا اس لیے فرمائی ہے یہود و نصارہ پر کہ مسلمان آگاہ ہو جائیں اور اس راستے سے رک جائیں جس راستے کی وجہ سے یہود و نصارہ پر لعنت بھیجی گئی. یہ فقہ ہے صحابیہ کا, سمجھ ہے. اب بات یہود و نصارہ کی ہو رہی ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے؟ تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے, آخر وقت میں کیوں لعنت بھیجی یہود و نصارہ پہ؟ اسی یہاں پہ قاعدہ ہے, علماء فرماتے ہیں کہ پچھلے گزرے ہوئے لوگوں پر جو بھی وعید بیان ہوئی ہے اس کا مقصد اس امت کو آگاہ کرنا ہے اور اس راستے پر چلنے سے روکنا ہے جو بھی وعید پچھلی امتوں پر نازل کی گئی، چاہے وہ لعنت ہو، چاہے وہ عذاب کی دھمکی ہو، چاہے وہ جہنم کی دھمکی ہو. حقیقت مقصد کیا ہے، اس کا ذکر کیوں کیا گیا قرآن میں اور حدیث میں؟ اس لیے کہ اس امت کو آگاہ کیا جائے، روک لیا جائے کہ اس کٹھن راستے پہ تم لوگ نہ چلنا، ورنہ تمہارا بھی حشر وہی ہوگا جو ان لوگوں کا ہوا. اللہ تعالیٰ کی سنت ایک ہے، کبھی تبدیل نہیں ہوتی. یہی یہود و نصارا مومنین تھے اپنے زمانے میں، جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر، جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے مومن تھے کہ نہیں؟ مومن تھے. جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے مومن تھے کہ نہیں؟ وہ بھی مومن تھے. لیکن آہستہ آہستہ جب راہ راست سے ہٹ گئے تو ان میں سے بعض لوگ کفر کا راستہ اختیار کیا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مقرر کر دیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ مشکل کشا حاجت روا بھی سمجھ لیا. اس عقیدے کی وجہ سے وہ دار اسلام سے خارج ہو گئے. تو یاد رکھیں، نصارہ بھی مومن تھے، مسلمان تھے، یہودی بھی مسلمان تھے. ان دین عند اللہ الاسلام، اسلام کسی کوئی بھی دین نہیں ہے، یاد رکھیں، پوری کائنات میں دین ایک ہی، وہ اسلام کا دین. لیکن لوگوں نے خود اس راستے سے ہٹ کر اپنے دین کو اختیار کیا اور دین کو تبدیل کیا. یہودیت کوئی دین نہیں، عیسائیت کوئی دین نہیں، نصرانیت لوگوں کے خود ساختہ دین ہے. اصل میں دین صرف اسلام کا ہی دین ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا. حدیث میں تو یاد آباد نہیں ہے، یہ صحابی کی سمجھ سے ہم نے سمجھا ہے کہ اس راستے سے رکنا چاہیے، قبروں کو عبادت گاہ نہیں بنانا چاہیے، ورنہ تمہارا حشر بھی وہی ہونے والا ہے جو یہود و نصارہ کا حشر ہوا. ولولا ذلک، اور وجہ بھی بیان کرتی ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمرے میں کیوں بند کر دیا؟ سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا کے حجرے میں کیوں بند کر دیا، کیوں دفن کر دیا گیا؟ فرماتی ہیں، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو عبادت گاہ نہ بنایا جاتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی عام لوگوں کے ساتھ عام قبرستان میں بنایا جاتا. لیکن خدشہ کیا تھا؟ تاکہ لوگ اسے عبادت گاہ نہ بنائیں، اسے محفوظ کر دیا گیا. آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیا عبادت گاہ بن چکی ہے یا نہیں؟ مسجد کے اندر ہے یا نہیں؟ جواب کیا ہے؟ جی دائیں ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیں. بن چکی ہے بھائی کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی آپ نہیں، یہ بن چکی ہے نہیں بن چکی، پھر تفصیل. نہیں بنی، آپ بھائی کہتے ہیں بنی، آپ کہتے ہیں نہیں بنی. فقہا کا اختلاف ہو گیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بنی. سچ بات ہے، نہیں بنی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر عبادت گاہ نہیں بنائی گئی، یاد رکھو، اور نہ آج بھی عبادت گاہ نہیں ہے. ولید بن عبد الملک جو خلیفہ اموی تھے ان سے غلطی ہوئی. جب جی عام نہیں، خاص خبر کی بات ہے. جی آواز نہیں آ رہی، اس کو اور قریب کر دیتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے، کیا عبادت گاہ بنایا گیا یا نہیں؟ کیا آج عبادت گاہ ہے یا نہیں؟ جواب متفقہ جواب ہو گیا، نہیں بنائی گئی، آج بھی نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے بعض لوگوں کی، جو سمجھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو عبادت گاہ بنایا گیا. میرے بھائی، اللہ کا دین محفوظ ہے، کسی کی غلطی سے بھی اس دین میں کوئی نقص پیدا نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں. تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ مسجد کے احاطے کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیسے بنی. ولید بن عبد الملک اموی خلیفہ، ولید بن عبد الملک ان کے زمانے میں جب فتوحات بڑھ گئیں اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو عزت سے نوازا، اور بیت المال میں بھی پیسہ بڑھ گیا اور کفر دب گیا, بدعات اور خرافات دب گئیں, تو انہوں نے تعمیرات کا کام شروع کر دیا. اور جب تعمیرات کا کام شروع کیا, اپنے محل بنائے, مساجد بنائی, تو انہوں نے سوچا کہ مسجد نبوی کو بھی بڑھایا جائے, یہ حق ہے مسجد نبوی کا, اور ان سے پہلے بھی بڑھائی گئی, سیدنا عمر خطاب کے زمانے میں, سیدنا عثمان کے زمانے میں بڑھائی گئی, لیکن صحابہ کرام نے مشرق کی جگہ جو ہے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اس طرف سے نہیں بڑھایا, باقی تین سمتوں سے بڑھا دیا, مغرب سے, شمال سے اور جنوب سے. وجہ کیا تھی؟ اس حدیث کی وجہ سے, تاکہ مسجد میں اندر شامل نہ ہو جائے اور عبادت گاہ نہ بن جائے. ولید بن عبد الملک عالم نہیں تھے, حکمران تھے, خلیفہ تھے. انہوں نے جب مسجد کی تعمیر کی ہے تو چاروں طرف سے تعمیر کی ہے, مشرق کی طرف سے بھی تعمیر کی ہے, اور مسجد کے اندر قبر کے حصے کو داخل کر دیا, یعنی جو دیوار ہے مسجد کی قبر کو اس کے اندر داخل کر دیا گیا. بہرحال ان کے بعد ان کا بھائی آیا سلیمان, پھر ان کے بعد عمر بن عبد العزیز آیا رحمت اللہ علیہ. جب عمر عبد العزیز خلیفہ آئے تو انہوں نے دیکھا, اگرچہ ولید عبد الملک کو بھی آگاہ کیا گیا, امام مالک نے منع فرمایا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے, لیکن تعمیر ہو چکی تھی, اب ان کو گرانا نہیں چاہتے تھے تاکہ فتنے کا باعث نہ بنے, کم علم لوگ اس زمانے بھی موجود تھے. تو کیا ہوا, عمر بن عبد العزیز کیونکہ خود خلیفہ تھے, انہوں نے ایک تکون دیوار بنائی, تکون, اور اس کے بعد دوسری دیوار, پھر تیسری دیوار, اور مسجد سے الگ کر دیا گیا. آج لوگ نماز پڑھتے ہیں مسجد کے اندر, قبر کے قریب نماز نہیں پڑھتے لوگ, یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے, قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے, قبر کے قریب نہیں, قبر کے اندر نہیں, قبر کے احاطہ میں نہیں, بلکہ مسجد کے احاطہ کے اندر ہوتی ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو عبادت گاہ نہیں بنایا گیا, یہ غلط فہمی ہے, یاد رکھیں. اور نہ یہ جواز کی بات ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد کے اندر ہے تو ہم اولیاء کی قبروں کو مساجد اندر بنائیں گے یا قبر کے اوپر مزارات اور مساجد تعمیر کریں گے. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں چار دیواری ہے, پھر چار دیواری ہے, پھر وہ تکون ہے, پھر قبر ہے, تو پھر قبر تو بالکل دور ہو گئی. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نکالا کیوں نہیں گیا پھر قبر کو مسجد کے اندر سے, جیسے کہ ایک قاعدہ ہے اگر مسجد ہے اور قبر ہے مسجد کے اندر, قاعدہ کیا ہے, جو پہلے ہے وہ رہے گا, دوسرے کو نکال دیا جائے گا. اگر مسجد ہے اور قبر ہے, پہلے قبر ہے بعد مسجد بنائی گئی ہے, تو پھر مسجد کو توڑ دیں, اور اگر مسجد پہلے قبر بعد میں بنائی گئی ہے تو قبر کو نکال کر عام قبرستان میں جو ہڈی وغیرہ دفن کر دیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کیوں نہیں کھولا گیا, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, عام انسان نہیں ہیں, عام بشر نہیں ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی حرمت ہے اور وفات کے بعد بھی حرمت ہے. کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہ سوچ بھی رکھے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھول کر عام قبرستان میں لوگوں کے ساتھ دفن کر دیا. کیوں؟ کیونکہ مسجد کو عبادت گاہ بنا دیا گیا, قبر کو عبادت گاہ بنا دیا گیا, یہ بات ہرگز جائز نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی مومن کبھی ایسا سوچ سکتا ہے. اس میں صحابہ کرام کی سمجھ میرے بھائی بہت ضروری ہے, دین کے سمجھنے کے لیے, قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی سمجھ بہت ضروری ہے. جیسے کہ دین کا قیام قرآن اور سنت پر ہے, اتنی ہی ضرورت ہمیں ہے کہ ہم اس قرآن اور سنت کو سمجھیں صحابہ کرام کی سمجھ سے, ورنہ ہم سمجھ نہیں سکتے. یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں ہوں گے سوائے ایک فرقے کے. وہ کون سا فرقہ ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علما انا علیہ اصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. اور میرے صحابہ ہیں کیوں فرمایا؟ آج میں کافی نہیں تھا کیا؟ آج میں کے کیا مطلب ہے؟ قرآن اور سنت. 72 فرقے جو جہنم میں جائیں گے سارے کے سارے کہتے ہیں قرآن اور سنت، صرف ایک فرقہ جو بچے گئے ہے قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کی سمجھ. ایک فرقہ یہ منہج ہے، اسی کو اپنانا چاہیے اگر جو ان کٹھن راستے سے بچنا چاہتے ہو، اگر جو سبل الشیطان سے بچنا چاہتے ہو، اگر صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو جو ایک ہی راستہ ہے جنت کی طرف، پھر صحابہ کرام کے مسلک کو سمجھو. صحابہ کرام نے اس دین کو کیسے سمجھا ہے، اسی سمجھ کو اپناؤ، پھر تو نجات کا ذریعہ ہے، پھر آپ بچ سکتے ہیں. ورنہ ہر انسان اپنی طرف سے، اپنے علماء کے اقوال سے، اپنے اماموں کے پیچھے لگ کے 72 فرقے میں شامل ہو رہے ہیں. اور آپ اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ بہت آسان ہے، صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دیں، پھر کسی بھی امام کے راستے کو اپنا لیں. میرے بھائی ان سبل پہ چلنا آسان ہے، صراط مستقیم پر چلنا مشکل ہے، کیونکہ صراط مستقیم میں آپ کسی کی بات نہیں مانیں گے، اپنے والدین کی بھی نہیں. اگر مخالفت کریں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ اپنے والدین کی بات بھی نہیں مان سکتے، اپنے اماموں کی بات بھی نہیں مان سکتے، اپنے استاد کی بات بھی نہیں مان سکتے. آپ مانیں گے تو صرف اور صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور صحابہ کرام کی سمجھ. تو اس حدیث میں ہمیں ایک عظیم صحابیہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور صحابہ اجمعین، ہمیں ایک سبق ملا ہے کہ قبروں کو عبادتگاہ نہیں بنانا، ہرگز نہیں بنانا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں، اس کٹھن وقت میں بھی اپنی امت کو آگاہ کر کے گئے ہیں، حجت قائم کر کے گئے ہیں. اس لیے کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ قبروں کے اوپر مساجد بنائے یا عبادت گاہ بنائے. اس حدیث میں جو اہم فوائد ہیں، نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سکرات الموت طاری ہوئی. نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی ہدایت کے لیے حریص تھے. نمبر تین، کافروں پر لعنت بھیجنا جائز ہے عموم کے طور پر، یہود و نصارہ ملعون ہیں. قبروں پر کوئی عمارت بنانا یا کوئی عمارت تعمیر کرنا حرام ہے. اس حدیث میں رد ہے ان لوگوں کا جو قبروں پر مزارات بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جائز ہے. نمبر چھ، قبروں پر تعمیر کرنا یہود و نصارہ کی سنتوں میں سے ہے، ان کے طریقوں میں سے ہے، کیونکہ سنت کا لفظ جو ہے عام مفہوم میں راستے کو بھی کہا جاتا ہے، طریق کو بھی کہا جاتا ہے. نمبر سات، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت، جو عالم اور فقیہ صحابیہ تھی. نمبر آٹھ، اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں کیوں دفن کیا گیا. نمبر نو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر حجت قائم کر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور توحید کی دعوت آخری لمحات میں بھی کر کے گئے ہیں، آخری وقت میں. ارے بات تو قبر کی ہو رہی، توحید بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ قبر کی بدعات سے شرک ہوا یا نہ ہوا؟ اور شرک سے بچنا ہی توحید کی تکمیل ہوتی ہے کہ نہیں؟ نمبر دس، سکرات الموت کی شدت حق ہے، انبیاء اور صالحین بھی اس شدت میں مبتلا ہوئے. انہیں اپنے غلط فہمی میں دور کرتا چلوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن کو مرتے وقت تکلیف ہوتی ہے وہ بدکار ہے، عام مفہوم ہے لوگوں کا. وہ بیچارے کی روح نکل نہیں نکل رہی تھی، بیچارہ کافی نزا کی حالت میں تھا، کافی تکلیف میں تھا، تو اسے کوئی بدکاری کی ہوگی. یہ غلط مفہوم ہے میرے بھائی، یاد رکھیں. کیونکہ انسان کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. تو نزا کی حالت اگر تکلیف ہوتی ہے تو یہ بدکاری کی نشانی نہیں، یاد رکھیں، ہرگز نشانی نہیں ہے، سوء خاتمہ کی نشانی نہیں ہے یہ. پھر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ سکرات الموت سے اگر کوئی بچ سکتا ہوتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. تو سکرات حق ہیں، اور سکرات کا شکر سے لیا گیا. سکران کسے کہتے ہیں؟ نشہ کرنے والے کو. تو ایک غش سے تاری ہوتی ہے، ایک نشے کی حالت سی ہوتی ہے جسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور انسان اپنی عقل میں نہیں ہوتا مکمل طور پہ، اور اس حالت میں انسان دنیا کو بھی دیکھتا ہے، سمجھ بھی ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت طاری ہوتا ہے جب سکرات آتی ہیں، پھر وہ اس دنیا سے تھوڑا دور ہوتا ہے، پھر اس کشمکش میں رہتا ہے جب تک اس دنیا سے وہ چلا نہیں جاتا. نمبر 11، یہود و نصارہ سے مشابہت کرنا حرام ہے، ان کے راستے پہ چلنا بھی حرام ہے. اور مشابہت کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ کہ قبروں کو عبادت گاہ بنانا. نمبر 12، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ثبوت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، نور نہیں ہیں. اور یہ کہاں سے لیا حدیث میں ہم نے؟ کہاں سے لیا؟ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، نور کبھی مرتا نہیں، بشر مر جاتے ہیں. نمبر 2، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹتا تھا جب کپڑا منہ پہ ڈالتے تھے. تو کیا نور کا کبھی دم گھٹتا ہے؟ تو بشری کا دم گھٹتا ہے. نمبر 13، من صیغ التحریم، کسی چیز کی حرمت بیان کرنے کے مختلف الفاظ ہیں، ان میں سے ایک افضل ہے یحذر ما صنعوا، تحذیر آگاہ کرنا. تو کسی چیز سے آگاہ کرنے کا مطلب ہے اس چیز سے روکا جا رہا ہے، اسے رکنا چاہیے، یہ من صیغ التحریم ہے. نمبر 14، اس حکمت کا بیان کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو حجر میں دفن کیا گیا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو عبادت گاہ نہیں بنایا گیا، یاد رکھیں. جی، اس حکمت کا بیان کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے میں کیوں دفن کیا گیا، اور اس حکمت کا بھی بیان کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر کا عبادت گاہ نہیں بنایا گیا. نمبر 15، یہود و نصارہ پر لعنت بھیجی گئی. کیوں بھیجی گئی؟ ان کے کفر کی وجہ سے، یاد رکھیں. نمبر 16، مساجد کا معنی عام مفہوم میں، مساجد کا معنی عام مفہوم میں کیا ہے؟ عبادت گاہ، صرف سجدہ کرنا نہیں. نمبر 17، صحابہ کرام اس امت میں سب سے بہترین ہیں، سب سے افضل ہیں. انبیاء کے بعد اس زمین پر صحابہ جیسے کسی شخص نے بھی قدم نہیں رکھا. افضل الخلق بعد الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. نمبر 18، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی اتباع ہے، ابتداء نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت، محبت کی نشانی اتباع ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے سر کو جھکا دینا ہے، ابتداء نہیں، بدعت پر عمل کرنا نہیں. یعنی جو لوگ آج قبروں پر مزارات بناتے ہیں وہ بدعت کے مرتکب ہیں، اگرچہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور اولیاء سے محبت کرتے ہیں. محبت کی نشانی اتباع ہے، ابتداء نہیں. نمبر 19، آج جو عبارت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر موجود ہے، صحابہ کرام اس سے بری ہیں. صحابہ نے مسجد کی تعمیر قبر کے اوپر نہیں کی، یاد رکھیں صحابہ اس سے بری ہیں. وہ شخص یہ نہ کہے کہ صحابہ کرام کا عمل ہے، بلکہ صحابہ نے تو آگاہ کیا ہے. اور اس کی دلیل یہی حدیث، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود فرما رہی ہیں، یحذر ما صنعوا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما گئے ہیں کہ اس راستے کو نہ اپنانا. نمبر 20، اس امت پر جہالت کا خطرہ ہر دور میں موجود ہے. نمبر 21، ایک اہم قاعدہ کو سمجھنا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، کہ اگر ایک کام میں مصلحت بھی ہے، اچھائی بھی ہے، لیکن برائی کا خدشہ ہے، تو اس کام کو نہ کرے، رک جائے. کیوں؟ کیونکہ برائی کا ارتکاب کرنا اس مصلحت کو پانے سے زیادہ سنگین جرم ہے. یہ کہاں سے لیا ہم نے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر جو مسجد سے تعمیر ہوا ہے اس کو توڑا نہیں گیا، کیونکہ فتنے کا باعث بن سکتا تھا، تو اس لیے اس کو روک دیا گیا، توڑنے سے روک دیا گیا. اس کی دوسری دلیل، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ یہ جو کعبے کی تعمیر ہوئی ہے، کعبے کی تعمیر، میرا دل کرتا ہے کہ میں اسے توڑ کے دوبارہ تعمیر کروں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام تعمیر کیا تھا. یہ تعمیر جو موجود ہے ناقص ہے، کیونکہ قریش نے اس کی تعمیر کی ہے، اور قریش نے یہ وعدہ کیا کہ ہم آپس میں یہ وعدہ کیا کہ حلال مال سے کعبے کی تعمیر کریں گے. حلال مال کم پڑ گیا پوری قوم میں، یاد رکھیں کہ اتنی بدکاریاں تھیں پوری قوم میں، ایک کمرے کی تعمیر نہ کر سکے، حلال مال کم پڑ گیا. لیکن یہ ساتھ یہ بھی دیکھے کہ عربوں میں ایک یہ اچھائی بھی موجود تھی بہت ساری برائیوں کے بیچ میں، کہ اپنے وعدہ پورا کرتے تھے. یہ نہیں کہا بھائی ٹھیک ہے بھائی اللہ کا گھر بنا رہے ہیں نا، اب ہم اتنی پیسے، چلو گھر مکمل کرنا ہے، تھوڑا حرام بھی شامل ہو جاؤ. کہتے نہیں، جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے، اگرچہ کعبے کے ارد گرد 360 بت بھی انہوں نے بنائے ہیں، لیکن کعبے کی تعمیر میں ایک حرام کا درہم بھی شامل نہیں کیا. تو کیا ہوا، اب کیا کریں؟ اب انہوں نے کہا کہ تھوڑا کعبے کو چھوٹا کر دیتے ہیں. جو حقین کی جگہ ہے جسے حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حقین کعبے کا حصہ ہے، آج باہر کیوں موجود ہے؟ کیونکہ حلال مال کم ہو گیا. ورنہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں، میرا جی کرتا ہے کہ میں ایسا کروں، کیوں نہیں کیا؟ فتنے کا باعث ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیری قوم حدیث عہد بھی اسلام ہے، ابھی نو مسلم ہے، اگر کعبے کو توڑ کے نیا تعمیر کیا جائے گا تو کہیں گے یہ کیسا نبی ہے جو اللہ کے گھر کو توڑتا ہے، ہم نے بنایا ہے یہ توڑتا ہے. تو کعبے کو صحیح بنانا مصلحت تھی کہ نہیں؟ مصلحت تھی. لیکن یہ خدشہ کہ لوگ دین سے نکل جائیں، نو مسلم جو ابھی جہالت کے دلدل سے نکلے ہیں، تو کس کو مقدم کیا جائے؟ اللہ گھر کو مکمل تعمیر کیا جائے جو مصلحت ہے، یا یہ جو معصیت ہے یہاں پہ خدشہ ہے کہ لوگ دوبارہ مرتد نہ ہو جائیں، یا کوئی غلط فہمی نہ آ جائے، پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں پر عمل نہ کریں شاید، تو اس خدشے کو مقدم کر دیا گیا. اور کعبہ آج بھی اسی حالت میں ہے، یاد رکھیں، آج بھی کوئی نہیں توڑ سکتا، آج بھی جہالت موجود ہے، سبحان اللہ. نمبر 22، ان لوگوں کا رد ہے جو توحید کی دعوت کا اہتمام نہیں کرتے. کہتے یار توحید تم مسلم جان چکے ہیں، کیا ضرورت ہے باب توحید توحید توحید، تم لوگوں نے سب کو پریشان کر رکھا ہے، تمہیں توحید کے علاوہ کچھ آتا ہے کہ نہیں؟ جب بھی لوگ توحید کو لے بیٹھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کیا پیغام دے کے جا رہے ہیں؟ نماز پڑھو، اگرچہ نماز کے الفاظ بھی ہیں الصلاة الصلاة، لیکن سب سے پہلے توحید. نماز دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد، تو سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی سب سے آخر میں کلمہ شہادت بیان کر کے جا رہے ہیں کہ اے مومنوں، توحید کی اتنی اہمیت ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے مومن کی زندگی میں کہ اس کے بغیر نہ وہ جی سکتا نہ وہ مر سکتا ہے. تو آخر الفاظ میں بھی توحید تھی. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ توحید دعوت ضروری نہیں ہے، وہ کان کھول کے سن رہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ساری میں، پوری زندگی میں توحید کی دعوت دی ہے، اور آخر وقت میں بھی اس نظر کی حالت میں بھی کپڑا منہ پہ ڈالے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹتا ہے، اس وقت میں بھی توحید کی دعوت دے کے گئے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.